بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ. سماعت فرمائیں اس سلسلے کا درس نمبر 636، سورہ مائدہ آیت نمبر 1.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. أي ولوغو جو إيمان لا چکے ہو عهد و ميثاق کو پورا کرو، جو دو آدمیوں کے درمیان بات چیت طے ہو جائے، کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی عہد اور وعدہ کر لیں، تو دونوں آدمی اپنا پورا پورا عہد وعدہ ایگریمنٹ پورا کر لیں. احلت لکم بہیمت الانعام، تمہارے لیے چوپائے مویشی مویشیاں حلال کر دی گئی ہیں. الا ما یتلا علیکم، سوائے ان چوپایوں کے جن کا ذکر ابھی کیا جائے گا، آگے آ رہا ہے. غیر محل للصیدی، اور تمہارے لیے شکار کرنا حلال نہیں ہے. وانتم حرم، جبکہ تم حالت احرام میں ہو، حج کے لیے گئے ہو احرام میں ہے، یا عمرے کے لیے گئے احرام میں ہے، تو اس صورت میں آپ کو شکار جائز نہیں ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے. پہلا حصہ تو اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی، اب دوسرا حصہ ہے. احلت لکم بہیمت الانعام، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کر دیے گئے. چوپایوں میں مویشیوں میں اونٹ، گائے، بکری، بیل، بھینس، یہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. اور وہ جانور جو اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کی قسموں میں سے بنایا، وہ جانور بہت سے حلال ہیں، جس کی تفصیل آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے. اور کچھ جانور وہ ہیں کہ اللہ نے اس کی تفصیل سورہ انعام میں بھی ہے، آٹھ قسم کے جانوروں کا نام لے کر اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ آپ کے لیے حلال ہے. اور کچھ وہ جانور ہیں جن کی تفصیل ابھی اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے کہ وہ حرام ہے. ساری چیزیں واضح ہیں، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں ساری چیزیں واضح ہیں، قصور ہمارا ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں. تو آٹھ قسم کے جانور وہ حلال کر دیے گئے، وہ سورہ انعام میں ہے. اور جو جانور حرام کر دیے گئے، جس کی تفصیل ابھی یہ قرآن سناتا ہے، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان جانوروں کے جن کو ابھی تم کو سنایا جائے گا، یعنی حرام کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر آگے بیان فرمائی ہے. جیسے خنزیر کا کھانا، یا مردہ جانور کو کھانا، غیر ذبح کیا ہوا جانور کھانا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں ابھی آئیں گے آگے چل کر. تو جانوروں کے کھانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بہیما کو ہم نے تمہارے لیے حلال کیا. بہیما اصل میں ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو جانور غیر عقل رکھنے والے ہوں، غیر ذوی العقول ہیں. غیر ذوی العقول مانے ان کو آپ کی طرح سے عقل نہیں ہے، ان کی بولی آپ نہیں سمجھتے اور آپ کی ساری بولی وہ نہیں سمجھتے، اس کو کہتے ہیں غیر ذوی العقول. اب وہ جانور کچھ کہہ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، یا آپ کچھ کہہ رہے ہیں جانور کیا سمجھتا ہے، مبہم ہے. نہ آپ کی معلومات وہ سمجھ سک رہا ہے، نہ اس کی معلومات کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں. خود اشارے کنائے سمجھنا یہ الگ چیز ہے. دنیا میں ہر جگہ ہے، یوں ہاتھ اٹھا کر دکھا دیتے ہیں تو وہ جانور آ جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ہماری بولی جانتا ہے. یا طوطے کے بارے میں بہت مشہور ہے، آپ جو رٹوائیں گے وہ بولتا ہے. ارے سب ٹھیک اپنی جگہ پر،
لیکن یہ تھوڑی ہے کہ وہ بے وقوف ہے. آپ دسیوں مرتبہ ایک لفظ زبان سے کہیے لیکن کبھی وہ اپنی زبان ہی بول دے گا اور وہی کہہ دے گا جو وہ چاہتا ہے. عین موقع پر جس وقت آپ کی تمنا ہو کہ یہ ایسا بولے وہ الٹا بولے گا, اس کو تو عقل ہے نہیں. اسی کو غیر ذوی العقول کہتے ہیں. تو بہیمہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو جن کی بولی آپ نہیں سمجھتے, مبہم ہوتی ہے اور عقل اس کے اندر نہیں ہوا کرتی, ان جانوروں کو بہیمہ کہتے ہیں. علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں بہیمہ ان کو نہیں کہتے ہیں کہ جن کی بولی آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو, آپ کی بولی وہ نہیں سمجھتے ہوں, غیر ذوی العقول نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کے اندر, ہر چیز کے اندر, ہر مخلوق کے اندر کچھ نہ کچھ, یہاں تک کہ شجر کے اندر, درختوں کے اندر بھی, پتھروں کے اندر بھی, جمادات کے اندر بھی, پودوں کے اندر بھی ایک خاص قسم کی عقل اور اس کا ادراک, شعور اللہ نے رکھا ہے. لیکن ہر مخلوق کے اندر وہ متفاوت ہے, الگ الگ ہے درجے. آپ کو جو شعور اور احساس عطا فرمایا وہ ایک دم سے اعلیٰ, پھر اس کے بعد اور چیزوں کو دیا ہے, یہاں تک کہ درختوں کو بھی ہے, پودوں کو بھی ہے, پتھروں کو بھی ہے, ہوا میں اڑتے پرندوں کو بھی ہے. شعور ہر ایک کو ہے, احساس ہر ایک کو ہے, ادراک اور سمجھنے کی ہلکی سی اس کے درجے میں صلاحیت وہ سب میں ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو حق تعالیٰ یہ جملہ نہیں فرماتے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. تسبیح کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ ادراک ہے, شعور ہے, لیکن وہ شعور یا وہ حس وہ اس کے درجے کے مطابق ہے. آپ کو جو شعور اور حس عطا کیا گیا وہ اس کے مطابق نہیں ہے, وہ بالکل ہلکا درجہ. اگر یہ شعور اور یہ حس اس کے اندر نہ ہوتی تو پھر وہ تسبیح نہ پڑتا, بہتا پانی تسبیح پڑ رہا ہے, حس ہے, اس درجے کا شعور اس کو ہے. پتے ہرے بھرے یہ آپ کے اللہ تعالیٰ کا شکر, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے اندر وہ شعور, اس کا احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کا, وہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں, اس کا ہم کو کچھ شکر ادا کرنا چاہیے, وہ ذکر کرتے ہیں. کنکریاں بے جان لگتی ہیں, یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں. پودے یہ ذکر کرتے ہیں, پہاڑ یہ ذکر کرتے ہیں, سمندر یہ ذکر کرتا ہے, اڑتے پرندے یہ ذکر کرتے ہیں, چوپائے یہ ذکر کرتے ہیں. تو ہر لائن سے اللہ تعالیٰ نے شعور اس کے درجے میں الگ الگ تفاوت کے ساتھ رکھا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ تسبیح پڑھتے ہیں. اس لیے امام شعرانی فرماتے ہیں بہیمہ ان جانوروں کو نہیں کہا جاتا جو جانور غیر ذوی العقول ہوں یا جن کی زبان آپ نہیں سمجھتے ہو, آپ کی زبان وہ نہیں سمجھتا. ہر وہ جانور جس کے اندر اللہ, جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہ چوپائے کی قسم سے, اس کو کہتے ہیں بہیمہ. یہ ضروری نہیں کہ وہ سمجھتا نہ ہو, سمجھتا کون نہیں, ہر جانور سمجھتا. کچھ نہ کچھ حس, کچھ نہ کچھ شعور اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرور دیے. تو بہرحال بہیمہ کہتے ہیں چوپایوں کو, ان جانوروں کو جن جانوروں کو یا تو آپ غیر ذوی العقول کہیے یا جن کی باتیں آپ کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہیں, وہ جانور بہیمہ کہلائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا انعام, الانعام, نام ان کی جمع انعام کے معنی پالتو جانور, وہ جانور جن کو عام طور سے پالتے ہیں, بھینس, بکری, گائے. یہ جانور اس قسم جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی قسم میں سے بنائی ہے وہ جانور اس کے اندر آ گئے. بہیمہ عام لفظ تھا اور انعام یہ خاص لفظ ہے. آپ کے لیے اللہ نے مویشی, بھینس, بکری, پالتو جانور وہ حلال کر دیے ہیں اور اس کی تفصیل سورہ انعام میں آٹھ قسم کے جانوروں کا نام لے لے کر بیان کیا، اور یہ حلال اللہ تعالی کی طرف سے کیے گئے ہیں، اور یاد رکھیے کسی انسان کا اس میں دخل نہیں حرام اور حلال کے کہنے میں، یہ بھی کل بات گزر چکی ہے. اوفو بالعقود، بالعقود عقدوں کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ جو حلال کہے گا ہم اس کو حلال سمجھیں گے، وہ جو حرام کہے گا ہم اس کو حرام سمجھیں گے، یہ ایگریمنٹ ہے، اس کو تم پورا کرو، پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا ہے. حلال اور حرام وہ انسانوں کی اپنی تجویز نہیں ہے، یا اس میں انسانوں کو کوئی حق اور دخل نہیں ہے، وہ اللہ کا مالک کائنات کا حق ہے جس نے ان جانوروں کو پیدا کیا، وہ کہتا ہے حلال تو ٹھیک ہے. اس لیے یہ حلال اور حرام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ اگر انسان تو سمجھتا نہیں ہے کون سی چیز اس کی روحانیت کے لیے فائدہ مند ہے نقصان دہ ہے، کون سے کھانے اس کے جسم کو فائدہ پہنچانے والے ہیں یا ہلاک کرنے والے ہیں، یہ حق تعالیٰ سمجھتا ہے، وہ مالک وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا. اس لیے کسی کھانے کو اگر حلال کہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے جسمانی اعتبار سے وہ کھانا اس کے حق میں مفید ہے، روحانی اعتبار سے وہ کھانا اس کے حق میں ٹھیک ہے. حرام کہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے کھانے سے آپ کی صحت پر اثر پڑے گا، یہ آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، یہ آپ کی آخرت کو برباد کرنے والا ہے، یہ آپ کی روحانیت کو تباہ کرنے والا ہے، اس لیے اس نے حرام کرنا. حلال اور حرام یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں چھوڑا، کیا فرق پڑتا ہے، یہ بھی گوشت ہے وہ بھی گوشت ہے، یہ بھی کھانے کی چیز ہے وہ بھی کھانے کی ہے، نہیں، اثرات پڑتے ہیں، روحانی بھی اثرات پڑتے ہیں جسمانی بھی. چنانچہ آپ دیکھیے بعض وقت ڈاکٹر کہتا ہے فلاں گوشت نہ کھائیے، فائدے تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس وقت آپ کی طبیعت جس مزاج سے گزر رہی ہے، جس کیفیت کے ساتھ گزر رہی ہے، اس کیفیت کے ساتھ یہ فلاں چیز آپ کے حق میں نقصان دہ ہے، کیونکہ طبیعت اس کی متحمل نہیں آپ کی. اور اس وقت دنیا نے اس بات کو ثابت کر کے دکھلایا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ جسمانی اعتبار سے کتنی مفید ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ جسمانی اعتبار سے کتنی نقصان دہ ہیں. یہاں تک کہ ذبح کا طریقہ بھی کہ جانور کو ذبح کیے بغیر کھانا جائز نہیں، وہ حرام ہے، مردہ ہے. صرف دو مردے ہمارے لیے حلال ہیں بغیر ذبح کیے، احلت لنا المیتتان السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی، یہ دو چیزیں مردہ کھا سکتے ہیں آپ، باقی اور کسی چیز کو مردہ کھانا ہے اس کو ذبح کیجیے. اب ذبح کے راستے سے جو خون جاتا ہے اور جس انداز سے اس کے اندر سے وہ طاقت ختم ہوتی ہے، وہ انسانوں کو اگر ویسے ہی کھلا دیا جاتا تو یہ نقصان ہوتا. یوں گردن مار دیجیے اور آپ کھائیے، پھر آپ دیکھیے آپ کی صحت پر دونوں میں کیا فرق پڑتا ہے. اس انداز سے ذبح کرنے پر، جس طرح سے شریعت نے ذبح کرنے کو کہا ہے، اس انداز سے ذبح کرنے کے بعد جو خون جائے گا اور اس کی وجہ سے جو اس کے گوشت پر اثرات پڑیں گے وہ الگ ہے، اور ایسے ہی کاٹ دیں، ایسے ہی گردن اڑا دیں اور اس کے بعد اس گوشت کو کھا کے دیکھیے دونوں کے اندر کتنا نقصان ہے. آج یہ سائنس تحقیق کر کے اب بتا رہی ہے، آج کی کیا ضرورت ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. چنانچہ بت پرست مجوسی وہ تو یہی کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ذبح کرنے کی، یہ جانوروں کو کھانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو کھانا یہ ظلم ہے جانوروں پر، یہ پاپ ہے جانوروں پر. ارے پاپ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں، جس اللہ نے ان کو بنایا وہی اللہ کہتا ہے کھائیے، آپ کون پاپ کرنے والے ہوتے ہیں. پاپ ہی کرنا ہے تو دنیا میں انسانوں پر پاپ نہیں کرتے، دنیا پر انسانوں پر تو ظلم ہو رہا ہے، اور اندھا ظلم ظلم ہوتا ہے. آج دیکھیے کل دیکھیے کیا تب ہو رہا ہے، آپ کی دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اس وقت ایک جانور کو ذبح کیجئے تو ظلم ہے، اور انسانوں کا جنازہ کے وقت جنازے اٹھے اور انسانوں کے ساتھ ستیاناش کیا جائے یہ ظلم نہیں ہے. خامخواہ انسانوں پر جانوروں سے بھی زیادہ بدترین سلوک کیا جائے یہ ظلم نہیں ہے. جانور کو مارے اس کو ذبح کرے تو ظلم ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ بے عقلی والی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ تو بہرحال یہ جیسے کچھ جیسے بت پرست لوگ مجوسی لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کرنا ہی غلط ہے، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے کرا، اور یہ ظلم کہتے ہیں آپ ہیں، حق تعالیٰ جس نے پیدا کیا وہی کہہ رہا ہے کھائیے، آپ کا کیا بگڑا، آپ کا کیا گیا اس میں؟ اور ایسے بھی نہیں جیسے یہود اور نصارہ کہتے ہیں، جو چاہے کھائیے، جس طرح سے کھائیے، چاہے فائدہ اٹھائیے، یہ بھی غلط. حلال اور حرام کی تمیز جو مالک نے بتائی ہے آپ کے جسم کو دیکھ کر، اس کے منفعت کو دیکھ کر، جسمانی اعتبار سے کون مفید ہے، روحانی اعتبار سے کون مفید ہے، اس کو حلال کہا ہے، اسی کو حلال سمجھیے اور کھائیے. اور جو آپ کے مالک اور خالق نے حرام قرار دیا، یقیناً اس کے اندر آپ کے لیے جسم کے لیے نقصان ہے، آپ کی روحانی قوت کے لیے نقصان ہے، اس لیے اس نے حرام کر اس کو چھوڑیے. ان کی طرح بھی نہ کیجئے کہ ہر سے آمد در گھسیٹ، ہر جو گوشت آئیے اس کو کھائیے، یہ بھی نہیں. نہ ان کی طرح کہ کھانا ہی صحیح نہیں، نہ ان کی طرح کہ ہر چیز کھاؤ. اسلام نے اعتدال کے ساتھ فرمایا کھاؤ، لیکن انہی چیزوں کو کھاؤ جن کو ہم نے حلال قرار دیا. کھاؤ اس طریقے سے کھاؤ کہ ذبح کر کے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کی جان نکالو تب کھاؤ، ورنہ وہ آپ کے لیے مردہ ہے، آپ کو کھانا جائز نہیں ہے. 25 منفعت ہیں، 25 شریعت کے ایک ایک حکم کے اندر. اب ہماری سمجھ میں دنیا نے بتایا تو بات سمجھ میں آ رہے ہو اس میں یہ فائدہ ہے. آپ یقین مانیے، آنکھ بند کر کے دیکھیے، غور کر کے دیکھیے کہ جس چیز کو شریعت نے اصولاً بیان کیا ہے کتنے فوائد اس کے اندر ہیں. ایک ایک سنت کے اندر، داڑھی میں کیا سنت ہے، مسواک میں کیا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانے میں کیا فوائد ہیں. اب جا کے دنیا تحقیق کر کے بتاتی ہے تب بیوقوفوں ہم جیسے بیوقوفوں کو سمجھ میں آتی ہے، ورنہ یقین نہیں ہے اللہ کی بات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر. 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ اللہ کے حکم سے فرمایا تھا، اور مالک ہی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے آپ کو کیا بھلا ہے کیا نقصان ہے. ہر اپنی عقل سے چیز آدمی بتا دے، یہ اس کی عقل ہمیشہ صحیح رہنمائی نہیں کرتی. عقل ایک محور پر جا کر، ایک سطح پر جا کر جواب دیتی ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی. اس کے بعد شریعت آپ کو کام دے گی، اس کے بعد پیغمبر جو بتائے گا وہ آپ کا صحیح فیصلہ ہوگا، اس کے بعد قرآن جو فیصلہ کرے گا وہ صحیح فیصلہ ہوگا. ہر جگہ آپ عقل لگائیں گے، آپ کی عقل اتنی ہے ہی نہیں. اس کے بعد عقل جب جہاں کام چھوڑ دیں وہاں شریعت کے اصل چیز ہے، شریعت کے مطابق چلنے میں آپ کو فائدہ ہے، یہ ہے اصل چیز. وحلت لنا وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید. لیکن دیکھو شکار کرنا حلال ہے، لیکن حالت احرام میں شکار نہ کرنا. پانی کا شکار ٹھیک ہے، مچھلی کا شکار ٹھیک ہے، لیکن جنگلی جانوروں کا شکار حالت احرام میں، حج میں جانے کے بعد، عمرے میں جانے کے بعد احرام پہن کر، یہ کرنا حلال نہیں. اب اس سے پہلے حلال ہے، اس کے بعد حلال ہے، لیکن اس حالت میں حلال حرام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اس میں بھی آپ اندازہ لگائیں گے تو 50 حکمتیں. آگے فرماتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اس کا حق ہے. اس نے جانوروں کو پیدا کیا، اس نے کہا فلاں جانور آپ کھائیے، آپ پاپ کرنے والے کون؟ اس نے کہا فلاں جانور نہ کھائیے، آپ کون کہنے والے کہ ہر جانور کو کھاؤ؟ وہ اس کا فیصلہ ہے، اس نے پیدا کیا، اس کی مخلوق ہے. اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، نقطے کی بات یاد رکھنے کے قابل ہے، ہر آلہ کے لیے ادنا کو اللہ نے غذا بنایا، ہر آلہ کے لیے، ہر اونچے اوپر والے کے لیے اس سے ادنا چیز کے لیے کو اللہ نے غذا بنایا. درختوں کے لیے مٹی کو غذا بنایا، دیکھیے درخت اونچی چیز ہے، مٹی ہلکی چیز ہے، آلہ کے لیے ادنا غذا بنائی. پھر اس کے بعد جانوروں کے لیے اللہ نے درختوں کو غذا بنایا، اعلی جانور ہے، درخت اس سے ادنا ہے، چھوٹے ہیں، اس لیے جانوروں کے لیے اللہ نے درختوں کو غذا بنایا. انسانوں کے لیے جانوروں کو تعالیٰ نے غذا بنایا، انسان اعلی ہے، جانور ادنا ہے. اور انسانوں کو کسی کی غذا نہیں بنایا، اس لیے نہیں بنایا کہ انسان سب سے اعلیٰ ہے، انسان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے اور یہ حق تعالیٰ کا فیصلہ ہے. چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید، یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے. تم اشرف ہو، تمہارے لیے جانور غذا بن سکتے ہیں، لیکن سارے جانور نہیں، وہ جانور جس کو اللہ نے بتایا ہے، اور بہت سے وہ جانور ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، ان کو کھانا جائز نہیں ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہی مالک ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. سبحان اللہ.